السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے وزارت خارجہ کی کوششیں. انٹیلیجنس ایجنسی سے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے. سینٹ کے رکن کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد. وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے ایبٹ آباد میں لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعے کی شدید مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
اگستہ ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر سودے میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کے دوران کانگریس کا جمہوریت بچاؤ مارچ. حکومت کی جانب سے کانگریس پر پھر حملہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں شام کے شہر حلب کے نزدیک لڑائیوں میں 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور شمالی شام میں مہاجرین کے کیمپ پر فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور کینیڈا کے صوبے البرٹا کے شہر فورٹ میکمری میں جنگل کی آگ پھیل جانے کے باعث ہزارہا افراد کو جمعے کے صبح شہر کے شمال میں واقع کیمپوں سے قافلے کی صورت میں نکالا جا رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ایبٹ آباد کے علاقے میں عزت کے نام پر ایک نوجوان لڑکی کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بربریت پر مبنی اس طرح کے واقعات نہ صرف غیر اسلامی ہیں بلکہ غیر انسانی بھی ہیں، اور اس میں ملوث افراد کو لازمی طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ. یہ رپورٹ ہم آپ کو چند لمحے میں سنوائیں گے. اس وقت کچھ تکنیکی مجبوری کی بنا پر ہم اس وقت آپ کو یہ نہیں سنوا سکتے، تھوڑی دیر انتظار کیجیے گا. اس دوران میں آپ کو کچھ اہم خبریں سنا دیتا ہوں. شمالی شام میں مہاجرین کے کیمپ پر فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جمعرات کے روز ترک سرحد کے نزدیک یہ حملہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب شامی عہدیداروں نے تصدیق کی کہ فائر بندی کا دائرہ حلب تک بڑھا دیا گیا ہے. سرگرم کارکنوں کو اس پر مکمل یقین ہے کہ اس فضائی حملے کے پیچھے صدر بشار الاسد کی حکومت ہے. کچھ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ روسی طیارے اس حملے میں شریک تھے. روس اس سے پہلے اسد حکومت کی فوجی امداد کرتا رہا ہے. شام کے شہر حلب کے نزدیک ایک دیہات میں شامی حکومت کی فورسز اور القاعدہ سے جڑے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں 43 باغی اور 30 کا تعلق حکومتی فورسز سے ہے. شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے گروپ نے جمعے کے روز یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ جہادیوں نے حکومتی فورسز کے ساتھ تقریباً ایک روز کی لڑائی کے بعد جمعے کے روز خان تومان گاؤں اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. یہ گاؤں حلب کے 15 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے. باغیوں کے لیے یہ جنگی اہمیت کا علاقہ ہے کیونکہ یہ دمشق حلب شاہراہ پر واقع ہے جو دارالحکومت کو شام کی مغربی سرحد کے بڑے پیمانے پر بڑے شہروں سے ملاتی ہے. یہ حملہ ایک باغی گروپ جیش الفتح نے کیا ہے جس نے حلب میں لڑائی میں کمی کے لیے امریکہ اور روس کی حالیہ کوششوں سے انکار کیا تھا. ان دونوں ملکوں کی ثالثی میں ایک فائر بندی معاہدہ طے پایا تھا جو شہر حلب کے اندر لڑائی روکنے کے لیے تھا، جہاں پچھلے 2 ہفتے میں 300 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کینیڈا کے صوبے البرٹا کے شہر فورٹ میکمری میں جنگل کی آگ پھیل جانے کے باعث ہزارہا افراد کو جمعے کے صبح شہر کے شمال میں واقع کیمپوں سے ایک قافلے کی صورت میں نکالا جا رہا ہے. حکام نے جمعرات کو 8,000 افراد کو فضائی مدد سے وہاں منتقل کیا، اور جمعے کو بھی یہ کام جاری رکھا جائے گا، جبکہ کاروں کے ذریعے بھی متاثرین کو جنوبی حصے میں منتقل کیا جائے گا. البرٹا صوبے کی حکومت نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 1100 سے زائد آگ بجھانے کا عملہ، 145 ہیلی کاپٹروں، 138 بھاری آلات اور 22 فضائی ٹینکروں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر جنگلی آگ کی روک تھام کے محکمے سے تعلق رکھنے والے چیڈ موریسن کا کہنا ہے کہ آگ بچھانے کے لیے بارش کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ فضائی ٹینکر اس آگ کو نہیں بچا سکتے اور خشک سالی کے باعث آگ اس وقت تک پھیلتی رہے گی جب تک قابل ذکر مقدار میں بارش نہیں ہو جاتی. آگ بڑھتی جا رہی ہے اور فورٹ میکمرے سے دور جا رہی ہے, تاہم اس کے پھیلاؤ کی شرح میں کمی آئی ہے. موسمیاتی پیشگوئی کے مطابق ہفتے کی شام تک فورٹ میکمرے میں بارش والے بادل آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, جبکہ ہفتے کی شام بارش کا 40% امکان ہے. حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے ایک تیل پیدا کرنے والے علاقے کے وسط میں واقع فورٹ میکمرے سے 80,000 افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے. آگ سے متاثرہ لگ بھگ 25,000 افراد کو شمال کی جانب منتقل کیا گیا, جہاں تیل کے کارکنوں کے کیمپوں میں انہیں ٹھہرایا گیا, جبکہ باقی رہنے والے بیشتر افراد جنوب کی طرف چلے گئے ہیں. بغداد میں حکومت نے شہر کے ارد گرد پختہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکہ بندی کر دی ہے. یہ اقدام پچھلے ہفتے ہونے والے شدید احتجاجی بحران کے پیش نظر کیا گیا ہے, جسے مظاہرین نے سخت حفاظتی والے بین الاقوامی زون اس پر دھاوا بول دیا تھا. پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے تھے اور قانون سازوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. اور اب ہماری تکنیکی سہولت بحال ہو گئی ہے تو ہم آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے بھیجی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایبٹ آباد کے علاقے میں عزت کے نام پر ایک نوجوان لڑکی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ایبٹ آباد میں غیرت کے نام پر ایک نوجوان لڑکی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے. جمعے کو ایک مختصر بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایک معصوم لڑکی کو اس بے دردی سے قتل کرنا نہ صرف غیر اسلامی بلکہ غیر انسانی فعل ہے. واضح رہے کہ ایک روز قبل جمعرات کو پولیس عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ تصدیق کی تھی کہ امرین نامی لڑکی کو جرگے کے حکم پر ہلاک کر کے جلایا گیا تھا. پولیس کے مطابق جرگے میں شامل 13 افراد کے علاوہ قتل کی گئی لڑکی کی والدہ کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. واضح ہے کہ گزشتہ جمعے کو ایبٹ آباد کے علاقے ڈونگا گلی میں بس سٹاپ پر ایک گاڑی میں ایک طالبہ کی جلی ہوئی لاش ملی تھی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. پولیس کے مطابق امرین کو جرگے نے اس بنا پر قتل کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنی ایک دوست سائمہ کو پسند کی شادی میں مدد دی تھی. اطلاعات کے مطابق سائمہ نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر اپریل کے اواخر میں شادی کی تھی اور اب وہ کسی دوسرے علاقے میں مقیم ہے جس کا علم اس کے خاندان کو نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس قتل میں ملوث مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی جلد مکمل کی جانی چاہیے. ادھر انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے جمعے کو ایک بیان میں امرین کے غیرت کے نام پر قتل کی شدید مذمت کی ہے. گزشتہ ماہ ہی انسانی حقوق کمیشن یعنی ایچ آر سی پی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ سال 2015 میں پاکستان میں غیرت کے نام پر لگ بھگ 1100 عورتوں کو قتل کیا گیا. کمیشن کے مطابق یہ وہ واقعات ہیں جو ذرائع ابلاغ اور دیگر ذرائع سے سامنے آئے, تاہم ایچ آر سی پی کے مطابق اس بات کے امکانات ہیں کہ گزشتہ سال غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی خواتین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو. ایک پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے کی غیرت کے نام پر عورتوں کے قتل کے موضوع پر بنائی گئی دستاویزی فلم کو رواں سال آسکر ایوارڈ ملا تھا. اس فلم کو جب عالمی اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا تو وزیر اعظم نے بھی شرمین عبید چنائے کی فلم دیکھی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک سے غیرت کے نام پر قتل ایسی لعنت کے خاتمے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی اور اگر ضرورت پڑی تو قانون سازی بھی کی جائے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت خارجہ اپنے ڈیجیٹل مواصلاتی نظام کو ممکنہ سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اگلے مالی سال میں ایک خطیر رقم صرف کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. دنیا بھر میں سائبر حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد وزارت خارجہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے تعاون سے سیکیورٹی نیٹ ورک قائم کرنا چاہتی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے وہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سمیت دیگر متعلقہ محکموں سے مدد حاصل کرے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے وزارت خارجہ کے بجٹ سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے اجلاس میں وزارت کے عہدیداروں نے بتایا کہ ممکنہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے اقدامات کے لیے 8 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن سینیٹر طاہر حسین مشدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ اقدامات سرکاری معلومات کو ہیکروں سے بچانے کے لیے کیے جائیں گے۔
ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بجٹ فورن آفس کی اس سال بجٹ ایلوکیشن، تو اس کے سلسلے میں جب ہم یہاں پہنچے تو اس کے اوپر ہم نے کوشچن کیا کہ یہ کیا اماؤنٹ ہے اور اتنا یہ کس لیے یہ اماؤنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تو سیکیور ہماری انفارمیشن، یہ کیونکہ آج کل سائبر وارفیئر، سائبر اٹیک، سائبر انٹروژن بہت زیادہ ہے، اسپیشلی کنٹریز اراؤنڈ اس اینڈ ادرز سپر پاورز آلسو، ٹو کاؤنٹر دی کاؤنٹر سائبر اٹیکس اینڈ ایکوائرنگ آف انفارمیشن، کہ ساری انفارمیشن وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں جو بھی ہمارے اس میں سیفڈ ہے یا ڈسکسڈ ہے، تو اس کے لیے۔
سینیٹر طاہر حسین مشدی کا کہنا تھا کہ قائمہ کمیٹی کے اراکین کے پوچھنے پر وزارت خارجہ کی طرف سے بتایا گیا کہ آئی ایس آئی اور دیگر متعلقہ اداروں سے اس مقصد کے لیے مدد حاصل کی جاتی ہے۔
آئی ایس آئی انہوں نے مینشن کیا ان گوئنگ ان فلو، انہوں نے کہا جی آئی ایس آئی یا اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جس کے پاس یہ ہو، تو کسی نے کہا بھی کہ وائی ناٹ فرام پرائیویٹ چینلز، انہوں نے کہا جی وہ چیز نہیں ہوتی، اس میں وہ سیکیورٹی اور سیکریسی نہیں رہتی جو کہ ہم جس لیول کو ہم چاہتے ہیں۔
کمیٹی کے بعض اراکین کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اس سلسلے میں نجی اداروں سے معاونت حاصل کیوں نہیں کی جاتی، تو وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح کے حساس نوعیت کے معاملات کے لیے اپنے ہی اداروں پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے پہلے بھی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ وزارت کی ویب سائٹ اور ای میلز کو سائبر حملوں سے بچایا جا سکے۔ واضح رہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی بھی اہم اور حساس ویب سائٹس پر سائبر حملے ہو چکے ہیں، اور اسی بنا پر ایسے حملوں سے بچاؤ کے لیے دنیا کے مختلف ممالک اور ادارے خصوصی انتظامات کرتے رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ احتجاجی سیاست کرنے والوں اور دہشت گردوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ہے ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنا۔ انہوں نے یہ تبصرہ سکھر میں موٹر وے کے سکھر ملتان حصے کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی اس بارے میں رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جمعے کو صوبہ سندھ کے علاقے سکھر پہنچے، جہاں انہوں نے سکھر ملتان موٹر وے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کے دور حکومت میں ترقیاتی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان 3 سال پہلے کے پاکستان سے بہتر ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں توانائی بحران ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔
دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، عوام کی خوشحالی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ایجیٹیشن کرنے والے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ بھی کیا پاکستان کا امن و امان خراب نہیں کرنا چاہتے؟ وہ بھی پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روکنا چاہتے؟ میرا سوال پھر یہ ہے آپ سے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
ایک طرف تو مقامی ذرائع ابلاغ میں سکھر ملتان موٹر وے منصوبے کے پاک چین راہداری کے اہم حصہ ہونے کا ذکر کیا گیا اور ایسے منصوبوں سے ملک کے مختلف حصوں اور علاقے کے مختلف ممالک میں رابطے بہتر ہونے کا ذکر کیا گیا، تو دوسری طرف وزیر اعظم کے سندھ تشریف لانے کو ان کی عوامی رابطہ مہم کا حصہ بھی قرار دیا گیا۔ تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
وہ پارلیمنٹ کو نہیں فیس کرنا چاہتے، وہ کسی ایسی جگہ نہیں کھڑے ہونا چاہتے جہاں سے سوال جواب ہوں، وہ پبلک کانٹیکٹ کیمپین پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر خیال یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے ایٹ بیسٹ، جہاں سے ان کو ووٹ مل رہے ہیں وہاں وہ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور پہلے ہم سمجھ رہے تھے وہ پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہیں، میرے خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہاں کنسنسس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے نواز شریف کے اوپر جو انٹینس پریشر تھا میرا تو ذاتی خیال ہے وہ کم ہو گیا, اور جتنا وقت گزرتا جائے گا کم ہوتا جائے گا. پہلے 15 دن میں اگر کچھ ہو جاتا تو ہو جاتا, اور اسی لیے ان کا جو پورا فوکس ہے وہ 2018 کے الیکشن ہے, اور یا الیکشن اگر اس سے پہلے ہوں تو ان کا فوکس وہ ہے.
وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اپنے اس دور حکومت میں اس سے قبل بھی ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کے حوالے سے صوبہ سندھ کے دورے کرتے رہے ہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی جانب سے جمہوریت کے تحفظ کے لیے نکالی جانے والی ریلی میں تقریر کرتے ہوئے پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہوری اداروں کو تباہ کرنے سے باز رہے اور ان کی جماعت کو کمزور نہ سمجھے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر سودے میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کے دوران کانگریس نے صدر سونیا گاندھی کی قیادت میں جمعہ کے روز جمہوریت بچاؤ مارچ نکالا, اور سونیا گاندھی, راہل گاندھی, ڈاکٹر منموہن سنگھ اور دیگر سینئر لیڈروں نے پارلیمنٹ ہاؤس تھانے میں اپنی گرفتاری پیش کی. وہ مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانا چاہتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. اس موقع پر پولیس کی زبردست موجودگی میں جنتر منتر پر منعقد ہونے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے حکومت پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ وہ صاف صاف کہہ دینا چاہتی ہیں کہ جمہوریت کو تباہ کرنے کی جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں وہ اپنے جیتے جی ان خطرناک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. انہوں نے کہا کہ کانگریس کو ڈرانے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ہمیں ڈرانے کی, بدنام کرنے کی کتنی بھی کوشش یہ لوگ کر لے, لیکن ہم جھکنے والے میں سے نہیں ہے. مجھے تو زندگی نے سکھایا ہے سنگھرش کرنا ہے. ہم نے تو ہمیشہ سے ہی سبھی طرح کی چنوتیوں کا سامنا کیا ہے.
سونیا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کو جمہوریت کے راستے سے ہٹانا آسان ہے تو انہیں نہیں معلوم کہ کانگریسی کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ادھر حکومت نے کانگریس پر دباؤ بناتے ہوئے کہا کہ سابقہ یو پی حکومت نے ہیلی کاپٹر سودا حاصل کرنے کے لیے اگستا ویسٹ لینڈ کی مدد کرنے کی خاطر سب کچھ کیا. وزیر دفاع منوہر پریکر نے لوک سبھا میں اس معاملے پر ہونے والی بحث کے دوران الزام لگایا کہ سودے کے لیے رعایتیں دی گئیں.
اگستا ویسٹ لینڈ کو آرڈر جانے کے لیے سب چیزیں کی گئی. اس کے ایسٹیمیٹڈ جینوئن کاسٹ کے مور دین ٹوائس ریٹ میں ان کو کانٹریکٹ دیا گیا. اس کے لیے جو کچھ ریلیکس کرنا تھا وہ ریلیکس کیا گیا. ابھی جو انویسٹیگیشن چل رہا ہے دے آر ویری اسمال پیپل. تیاگی ہو یا کھیتان ہو, انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا ہے. بہتی گنگا کہاں جا رہی ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے میں نے
خیال ہے کہ اگستا ویسٹ لینڈ وی وی آئی پی ہیلی کاپٹر سودے میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے پر پچھلے کئی دنوں سے حکومت اور کانگریس کے مابین الزام اور جواب الزام کا سلسلہ چل رہا ہے. فضائیہ کے سابق نائب صدر ایس پی تیاگی سے سی بی آئی پوچھ گچھ کر چکی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے. حکومت کا الزام ہے کہ یو پی حکومت کے دوران اس سودے میں رشوت لی گئی, جبکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت غیر جانبداری کے ساتھ تحقیقات کرے, کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
یونان میں حکومت کی جانب سے زیر غور نئے ٹیکس اور پینشن اصلاحات کے احتجاج میں جمعے کے روز ورکروں نے کام کرنا چھوڑ دیا. ان کے خیال میں اس نئے ٹیکس اور پینشن اصلاحات سے ان کی آمدنی بہت حد تک کم ہو جائے گی. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
حکومت کی جانب سے کفایت شعاری کے یہ اقدامات کثیر ارب ڈالر والے بیل آؤٹ معاہدے کا حصہ ہیں. 48 گھنٹوں والے اس احتجاج کی وجہ سے بہت سی سروسز بند ہو گئیں, جن میں سرکاری دفاتر اور کشتیوں کی صنعت بھی متاثر ہوئی. کانسٹنٹینوس ایک پینشنر ہیں, وہ کہتے ہیں
Όλα τα άλλα εδώ που γίνονται τώρα τα συνδικαλιστικά είναι για να απλώς να υπάρχουν οι συνδικαλιστές. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یونین جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کا مقصد ان کی موجودگی کا جواز پیش کرنا ہے. کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا, اور وہ لوگ جو 50 برسوں کے بعد طاقت میں آئے ہیں اپنے عہدوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. وہ بے وقوف نہیں ہیں, وہ کچھ بھی کریں گے, یہاں تک کہ اپنے ضمیر کو بیچ دیں گے. یونان کی پارلیمنٹ اتوار کی رات ملک کے پینشن کے نظام کو بحال کرنے کے لیے ایک بل پر ووٹ دے گی۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو یونان اپنی سوشل سیکیورٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ زیادہ کمانے والوں پر انکم ٹیکس میں اضافہ کرے گا اور قومی پینشن کو دوبارہ ترتیب دے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان، جو طویل عرصے سے جنوب مشرقی ایشیا کی اقتصادی ترقی کا حمایتی رہا ہے، ایسے میں خطے میں اپنی مصروفیات بڑھا رہا ہے جب چین آسیان کے رکن ممالک میں اپنی حیثیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ٹوکیو جنوب مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیے جانے والے مذاکرات میں اپنا کردار بڑھا رہا ہے، اور خاص طور پر جنوبی بحیرہ چین کے معاملے میں، جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ تنازع طاقت کے استعمال کے بجائے قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا نے جمعے کے روز ہنوئی میں اپنے ویتنامی ہم منصب فم بن من سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد کی جانے والی ایک نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ جنوبی بحیرہ چین میں کارروائی کے لیے قواعد و ضوابط قائم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں چین، ویتنام، فلپائن اور دیگر فریق ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا کہہ رہے تھے، جنوبی بحیرہ چین کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یک طرفہ تبدیلیوں سے متعلق اپنے خدشات پر بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشینز یعنی آسیان کے اتحاد کی اہمیت اور مشترکہ پیغامات کی اہلیت پر بات کی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں جاپان نے 6.8 بلین ڈالرز کے ایک 3 سالہ پروگرام کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت خطے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے گا۔ مسٹر کشیدا نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد قحط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی شدت میں کمی لانا اور دریا میں سمندر کی سطح کو بہتر کرنا ہے، جو سن 1926 کے بعد سے اپنی کم ترین سطح پر ہے۔ مارچ میں چین نے ہینان صوبے میں لنکینگ میکانگ کارپوریشن کے اجلاس کی میزبانی کی تھی، جسے تجزیہ کاروں نے بیجنگ کی جانب سے خطے کے ممالک اور خاص طور پر کمبوڈیا، لاؤس، تھائی لینڈ اور ویتنام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی تازہ ترین کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا اے ڈی بی نے، جسے جاپان کی حمایت حاصل ہے، خطے میں بنیادی ڈھانچے کے لیے رقوم فراہم کرنے اور تعمیر و ترقی میں مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جاپان کے ساتھ ساتھ امریکہ اور کینیڈا نے چین کی پشت پناہی والے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یا اے آئی آئی بی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سائنسدانوں نے بڑے بڑے موسمیاتی واقعات، مثلاً خشک سالی اور سیلابوں کو آب و ہوا کی تبدیلی سے منسلک کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے کرۂ ارض کے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ شدید موسم مزید شدید تر ہو جائیں گے۔ یقیناً فلپائن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جہاں پچھلے عشرے کے دوران شدید نوعیت کے زلزلے، بگولے، طوفانی ہوائیں اور سیلاب ہزاروں زندگیاں نگل چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے روزین اسکربل اپنی رپورٹ میں بتا رہی ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات کے بارے میں پہلے سے خبردار رہنے کی ایک کوشش میں فلپائن کی حکومت نے خطرات کی نشاندہی میں مدد اور قدرتی آفت کا سامنا کرنے کی تیاری کے اقدامات کے لیے کسانوں کے کھیتوں پر ڈرون اڑانے شروع کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
فلپائن دنیا بھر کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جو قدرتی آفات کا بہت آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ سمندری جزائر پر مشتمل یہ ملک ایک سال کے دوران اوسطاً 20 طاقتور سمندری بگولوں اور باد و باراں کے طوفانوں کا نشانہ بنتا ہے۔ سن 2013 میں ہیان نامی سمندری طوفان نے ان جزائر کو تہ حبالہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 6,300 افراد ہلاک اور 40 لاکھ اپنے گھروں یا خوراک سے محروم ہو گئے۔ ملک کی وزارت زراعت اس نوعیت کے بڑے طوفانوں کے اثرات کو کم سے کم کرنے میں مدد کے لیے ڈرونز کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ کسانوں کے کھیتوں کی تصویریں لینے اور نقشے بنانے والے آلات سے آراستہ ان چھوٹے طیاروں نے اس سلسلے میں مواد اکٹھا کرنے کے لیے آزمائشی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ محکمہ زراعت کے زمینی کارروائیوں کے نگراں کرسٹوفر مورلز کہتے ہیں کہ ڈرون ایک دن میں 600 ہیکڑ تک کے رقبے کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔
Unlike before, we are just concentrating on the reports of our local government counterparts, and usually it might be
اس سے پہلے ہم صرف اپنے مقامی پروگرام اور اپنے شراکت داروں کی رپورٹس پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تھے. وہ تخمینیں ممکن ہے عمومی طور پر مبالغے پر مبنی ہوتے ہوں یا وہ اندازے اصل سے کم ہوتے ہوں. تاہم ڈرونز کے استعمال سے ہمیں اس مواد کا سائنسی تجزیہ کرنے اور قدرتی آفات کے مواقع پر بروقت اقدام کر کے ان کے اثرات میں مناسب کمی لانے کا ایک ذریعہ میسر آ گیا ہے. یہ الفاظ تھے کرسٹوفر مورلز کے. یہ ڈیٹا یا مواد اس سلسلے میں کسانوں کی براہ راست مدد کر سکتا ہے کہ کس جگہ پشتے آبپاشی یا ذخیرہ گاہیں تعمیر کی جائیں. ڈرون سے حاصل ہونے والی تصویریں ان مقامات کی صحت کے ساتھ نشاندہی کرتی ہیں کہ اس قطع زمین کی صورتحال کی مطابقت سے کہاں حفاظتی نباتات کاشت کی جائیں یا کاشتکاری کے انداز میں رد و بدل کیا جائے.
In the future and in if the investments of the government will come in, we will use this in the typhoon prone areas also, so that a day or
وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں اور اگر حکومت کی جانب سے سرمایہ فراہم کر دیا جاتا ہے تو ہم ان ڈرونز کو ان علاقوں میں بھی استعمال کریں گے جو سمندری طوفانوں سے جلد متاثر ہو سکتے ہیں, تاکہ فلپائن میں سمندری طوفان کے ٹکرانے سے ایک یا دو روز پہلے ہم تباہی سے پہلے کا ایک اندازہ یا تخمینہ لگا سکیں اور اس طرح قبل از وقت منصوبہ بندی کر سکیں اور اس کے مطابق کوئی اقدام کر سکیں. یہ الفاظ تھے کرسٹوفر مورلز کے. ان دنوں فلپائن اپنی تاریخ کے ایک بدترین خشک دور سے گزر رہا ہے اور خشک سالی کو النینو کے موسمی اثر نے مزید ابتر بنا دیا ہے. حکومت ایک پرائیویٹ صنعت کے ساتھ مل کر ایک ڈرون کا ماڈل تیار کر رہی ہے جسے خشک سالی سے بری طرح متاثرہ علاقوں میں بادلوں کو باراور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے. ایک دفعہ پھر کرسٹوفر کے الفاظ.
Two years ago, we had a staff that died during the cloud seeding operations. Their local plane crashed.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال قبل ہمارے عملے کا ایک رکن بادلوں کو بار آور کرنے کی کاروائی کے دوران ہلاک ہو گیا تھا. اس لیے اس کام کے لیے ڈرون کے استعمال سے ہم انسانی جانیں بھی بچا سکتے ہیں. محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کو توقع ہے کہ مستقبل قریب میں ملک بھر میں زرعی ڈرون پر مشتمل ٹیمیں تعینات کر دی جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون بہت مؤثر اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل ہیں اور اگلے بڑے طوفان کے بعد اور خراب موسمی حالات کو بہتر صورت دینے کے لیے ان کا استعمال شروع کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ نیا روبوٹ شدید دباؤ میں کام کر سکتا ہے کیونکہ یہ سمندر کی تہہ میں 150 میٹر سے زیادہ گہرائی میں موجود چٹانوں سے نمونے جمع کر سکتا ہے. میکینیکل انجینئر کیوین گیلوے اس روبوٹ کو بنانے والے سائنسدانوں کی ٹیم کے رکن ہیں.
All the soft robotics that we make are hydraulic or air pressure driven. As long as the pressure inside is greater than the pressure outside.
یہ تمام نرم روبوٹ جو ہم بناتے ہیں یا تو پانی یا ہوا کے دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں. جب تک ان کے اندر کا دباؤ باہر کے دباؤ سے زیادہ ہو تو یہ حرکت میں رہتے ہیں.
ان روبوٹس کی انگلیاں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ وہ غوطہ خوروں کی ہاتھوں کی نرمی اور مہارت کی حامل ہوں. دھات کے بنے اسٹینڈرڈ گرپرز یا شکنجے دراصل زیر سمندر تعمیر کے لیے بنائے گئے تھے, نہ کہ سمندری حیات کو ہینڈل کرنے کے لیے.
یہ شکنجے ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں نہیں پہنچ سکتے جہاں سمندری مخلوق پائی جاتی ہے. ان میں ایسے نرم اور لچکدار آلات شامل نہیں جو اتنی اندرونی جگہوں تک پہنچ جائیں.
ان میں دو اقسام کے نرم شکنجے یا ہاتھ مختلف شکلوں اور سائز والی اشیاء کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ میموری فارم سے بنائے گئے ہیں جو اسے لچکدار بناتی ہے. اس کی آزمائش مختلف طرح کی سبزیوں پر کی گئی ہے.
The memory foam does this really neat thing where as you start to squish it down, it hits a certain pressure. You press a little bit and you get to some pressure.
میموری فوم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اسے نیچے دباتے ہیں تو یہ ایک خاص دباؤ پر پہنچ جاتا ہے. پھر دوبارہ مزید دبانے سے تھوڑا اور دباؤ ملتا ہے. پھر اگر اسے دباتے چلے جائیں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
اب سائنسدان یہ منصوبہ بھی رکھتے ہیں کہ روبارٹس کے شکنجوں پر ایسے سینسر لگا دیے جائیں جو آبی حیات کے نمونے ساتھ لانے کی بجائے ان کے بارے میں معلومات سمندر کی تہ میں ہی حاصل کریں۔ صرف یہی نہیں، سائنسدان ان روبارٹس میں ویڈیو کیمروں کے علاوہ ایسے آلات بھی نصب کرنا چاہتے ہیں جن کی مدد سے وہ خود وہی کچھ محسوس کریں جو روبارٹس محسوس کر رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں طبی ماہرین ایک پراسرار مرض میں مبتلا دو بچوں کا علاج کر رہے ہیں جنہیں سولر کٹس کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں بھائی جن کی عمریں 9 اور 13 سال کے درمیان ہیں، دن بھر نارمل رہتے ہیں لیکن سورج غروب ہوتے ہی ہاتھ پاؤں ہلانے اور بولنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے بچوں کے معالج سے اس بارے میں گفتگو کی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تین بچوں کو لاحق بیماری کا سراغ تاحال نہیں لگایا جا سکا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ شاید یہ اعصابی نظام میں کسی خرابی کا شاخسانہ ہو سکتی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ان بچوں کو شمسی یا سولر بچوں کے نام سے پکارا جا رہا ہے کیونکہ ان کی بیماری کی نوعیت اور علامات ہی کچھ ایسی ہیں۔ یہ بچے دن کے وقت عام بچوں کی طرح معمولات زندگی میں مشغول رہتے ہیں لیکن سورج غروب ہوتے ہی یہ بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے دو بچے، 13 سالہ شعیب اور 9 سالہ راشد، ان دنوں اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پمز میں زیر علاج ہیں، جس کے منتظم اعلیٰ ڈاکٹر جاوید اکرم نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ ان علامات والی کوئی بھی بیماری ان کے مشاہدے کے مطابق اب تک طبی سائنس کی تاریخ میں نہ تو دیکھنے میں آئی ہے اور نہ ہی سننے میں۔
ایگزاسٹن کا بھی فیکٹر ہے کہ جب ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو ایسیٹل کولین ہوتی ہے، ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو نیورو ٹرانسمیشن میں، نرو کی ٹرانسمیشن میں ہیلپ کرتا ہے، وہ ڈپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یا اس کے ریسیپٹر جو ہیں شاید وہ ڈیفیکٹو ہو چکے ہیں۟ بہرحال اس کا ان کے کوئی 250 کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ ایک ہماری ٹیم ان کے گاؤں بھی جا رہی ہے، ان کی والدہ اور ایک بچہ جو نہیں ساتھ آیا، یونس جو افیکٹڈ ہے، اس کا بھی سیمپل اور باقی فیملی تمام کا سیمپل اور ہوا کا بھی سیمپل لیا جائے گا، سوائل کا سیمپل، پانی کا، ان کے گاؤں سے، تاکہ اس کی پراپر ایک تحقیق ہو سکے۔
انہوں نے بتایا کہ اس خاندان کے دو لڑکے ایسی ہی علامات والی بیماری کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں جبکہ ان بچوں کی ایک بہن اور بھائی بالکل صحت مند ہیں۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ اعصابی نظام میں خلل سے متعلق بیماری ہو، لیکن اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ان کے بقول ان بچوں کے طبی نمونوں کے بارے میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے طبی ماہرین سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور تمام ڈاکٹرز اس بیماری کا کھوج لگانے کے لیے سرگرم ہیں۔
امریکہ سے بھی جان ہاپکنز یونیورسٹی، میری لینڈ یونیورسٹی میں ہمارے کولیبریٹرز ہیں، میو کلینک روچیسٹر میں ہیں، پھر انڈیا میں ہیں، پھر ادھر انگلینڈ میں ہیں، ہاسپٹل فار نروس ڈیزیز میں، نیشنل ہاسپٹل فار نروس ڈیزیز ہے کوئنز کیئر انگلینڈ میں، یونیورسٹی آف لنڈن، ان سب کے ساتھ کولیبریشن ہو رہی ہے، بلکہ ان کے سیمپلز بھی باہر بھیجے جا رہے ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ ان بچوں کو پمز میں جس خصوصی کمرے میں رکھا گیا ہے اس میں مکمل اندھیرا رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بچے دن میں ٹھیک رہتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد یہ پوری طرح سے بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب میں پولیس نے 30 سے زیادہ افراد کی ہلاکتوں کا معمہ حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن کی موت اطلاعات کے مطابق زہریلی مٹھائی کھانے سے ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع لیا کے گاؤں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا یہ واقعہ حلوائی کا کام کرنے والے دو بھائیوں کے درمیان انتقامی کاروائی کا نتیجہ تھا۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پولیس نے کہا ہے کہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک گاؤں میں زہریلی مٹھائی کھانے سے ہونے والی 30 ہلاکتوں کا معمہ حل کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مٹھائی کی دکان کے مالک کے چھوٹے بھائی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیڑے مار دوا مٹھائی میں ملائی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق مٹھائی کی دکان کے مالک طارق محمود کے چھوٹے بھائی خالد محمود نے مبینہ طور پر پولیس کو بتایا کہ اس کی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، جس کی اسے رنجش تھی، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے مٹھائی کے سامان میں کیڑے مار دوا شامل کر دی۔ اگرچہ پولیس نے یہ کیس حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے مگر اس سے قبل بھی پولیس نے ایک اور شخص کی طرف سے مٹھائی میں کیڑے مار دوا شامل کرنے کے اقبالی بیان کا دعویٰ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ ضلع لہیا کے ایک گاؤں میں ایک شخص نے اپنے پوتے کی پیدائش پر لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی جسے کھانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ انہیں لہیا اور ملتان کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا مگر اس دوران کئی افراد ہلاک ہو گئے جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مٹھائی کھانے سے اب تک 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ابتدائی طور پر پولیس کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ مٹھائی میں زہریلے مواد کی موجودگی کا پتہ چلا ہے جبکہ بعد میں کیمیائی تجزیے کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی گئی تھی کہ مٹھائی میں کیڑے مار دوا شامل تھی۔ مٹھائی کی دکان کے ساتھ فصلوں کے لیے استعمال ہونے والی کیڑے مار ادویات کی دکان واقع تھی جس کے باعث شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ زہریلا مواد ساتھ والی دکان سے آیا ہوگا۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب کرکٹ کے حوالے سے خبر ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے مکی آرتھر کو قومی کرکٹ ٹیم کا نیا کوچ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے قبل ورلڈ T20 میں پاکستانی ٹیم کی خراب کارکردگی کے باعث کوچ وقار یونس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق کرکٹر مکی آرتھر کو قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قومی ٹیم کی حالیہ ناقص کارکردگی کے باعث ہیڈ کوچ وقار یونس نے گزشتہ ماہ استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد سے اس منصب کے لیے بورڈ نے موزوں شخصیت کی تلاش شروع کر رکھی تھی۔ جمعے کو کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ ہیڈ کوچ کی تقرری کے لیے وسیم اکرم، رمیز راجہ اور فیصل مرزا پر مبنی ایک پینل تشکیل دیا گیا تھا، جس نے مختلف درخواستوں کا جائزہ لے کر اس بارے میں اپنی سفارشات بورڈ کو پیش کی۔ مزید برآں، مشاورت کے بعد مکی آرتھر سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے ہیڈ کوچ بننے پر آمادگی ظاہر کی اور بیان کے مطابق توقع ہے کہ وہ رواں ماہ کے اواخر تک یہ ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ 48 سالہ مکی آرتھر نے جنوبی افریقہ میں 110 فرسٹ کلاس میچز کھیل رکھے ہیں، جبکہ پیشہ ور کوچ کے طور پر وہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو عالمی فہرست میں اول نمبر تک لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ مکی 2011 میں آسٹریلیا کی ٹیم کے کوچ بھی مقرر ہوئے، لیکن 2013 میں ایشز سیریز میں آسٹریلوی ٹیم کی انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد انہیں اس منصب سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں سال ہونے والی پاکستان کی پہلی سپر لیگ میں کراچی کنگز کی ٹیم کی کوچنگ کے فرائض بھی مکی آرتھر نے انجام دیے تھے، لیکن یہ ٹیم زیادہ قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکی تھی۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئی سی سی کی عالمی درجہ بندی میں 9ویں نمبر پر ہے، جس کی وجہ سے آئندہ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے اسے اپنی پوزیشن بہتر بنانا ہوگی۔ ورلڈ کپ میں پہلے 8 نمبر پر براجمان ٹیمیں براہ راست حصہ لے سکتی ہیں، جبکہ دیگر 2 ٹیموں کو کوالیفائنگ راؤنڈ سے گزرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے پاس اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے آئندہ سال ستمبر تک کا وقت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی معیشت میں اپریل کے مہینے میں 160,000 روزگاروں کا خالص اضافہ ہوا ہے، جبکہ بے روزگاری کی شرح 5% پر برقرار ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جمعے کے رپورٹ کے مطابق معیشت اس سے زیادہ کمزور رہی ہے جتنا کہ معاشی ماہرین نے اندازہ ظاہر کیا تھا۔ انتہائی حساس انٹیلیجنس معلومات تک رسائی والے امریکی بحریہ کے ایک افسر نے مبینہ طور پر جاسوسی اور جنس فروشی کی سرپرستی کا اعتراف کر لیا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ایڈورڈ لین کو گزشتہ سال ستمبر میں ہوائی کے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ مبینہ اعتراف 2 روز تک جاری رہنے والی تفتیش کے بعد سامنے آیا اور اس معاملے کی سماعت 8 اپریل کو کی گئی۔ 39 سالہ بحریہ کے یہ افسر تائیوان سے تعلق رکھتے ہیں اور چینی زبان روانی سے بولتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کے بقول وہ 14 سال کی عمر میں امریکہ منتقل ہو گئے تھے اور 1998 میں امریکی شہریت حاصل کی۔ ان پر عائد الزامات کی دستاویز کے مطابق ایڈورڈ کو جاسوسی کے 2 اور جاسوسی کی کوشش کے 3 مختلف مقدمات کا سامنا ہے، جبکہ ان پر زنا اور جنس فروشی کی سرپرستی کا بھی الزام ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ایڈورڈ نے خفیہ معلومات کا غیر ملکی حکومت سے تبادلہ کیا۔ حکام کو شبہ ہے کہ یہ افسر تائیوان یا چین یا پھر ممکنہ طور پر دونوں ملکوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ نیول ایئر اسٹیشن ورجینیا میں ہونے والی سماعت کی آڈیو ریکارڈنگ جمعرات کو صحافیوں کو سنوائی گئی۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کرنل اسٹیو وارن کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جنگی جہازوں نے آبنائے ہرمز کے راستے سفر کرنے والے امریکہ اور برطانیہ کے پرچم بردار تجارتی جہازوں کے ساتھ جانا بند کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یارانیان کے مطابق ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے جہازوں کے لیے بحری راستہ بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ابنائے ہرمز کو بند کر دینے کی دھمکی سے قبل گزشتہ ہفتے ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک مستقبل قریب میں خلیج فارس میں مشقیں کرے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب سربراہ جنرل حسین سلامی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بدھ کے روز بتایا کہ اگر ایران کو خطرہ درپیش ہوا تو وہ امریکہ اور اتحادی تجارتی بحری جہازوں کے لیے ابنائے ہرمز بند کر دے گا۔
و به دشمنان ایران اسلامی خصوصاً آمریکایی ها این هشدار رو می دهم که
جنرل سلامی نے کہا کہ اگر امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادی ابنائے سے گزرنا اور ایران کو دھمکانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے جہازوں کو اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو حالیہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے جو گزشتہ جنوری میں ایران کی جانب سے امریکی بحریہ کے 10 رکنی عملے کی مختصر حراست کی جانب اشارہ تھا۔ ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ علی خامنئی نے اتوار کو ایک اجتماع میں کہا کہ خلیج فارس ایران کا وطن ہے اور یہ کہ ان کے عظیم ملک کا وہاں ہونے کا حق ہے۔ انہوں نے ایران پر زور دیا کہ وہ اپنی مشقیں بے آف پگز میں کرے۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ ہفتے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے خلیج کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس چیز نے ایرانی رہنماؤں کو برہم کر دیا ہے۔ ایران کے سابق سفیر اور تجزیہ نگار مہرداد خونساری نے ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
What they are trying to do is to say that they are active and independent and powerful and can confront anybody.
جو بات وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت سرگرم، خود مختار اور طاقتور ہیں اور کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ایران کی بحریہ میں ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ بعض عرب تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ تہران ایک ایسے وقت میں اپنے شہریوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب شام میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کا پانچواں بحری بیڑا بحرین کی ریاست گلف آئی لینڈ پر متعین ہے جو کہ ابنائے ہرمز سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے اس دھمکی سے قبل امریکی بحری جنگی جہاز وقتاً فوقتاً ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے ساتھ جاتے تھے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا 36 برسوں میں سب سے بڑا سیاسی اجلاس جمعے کے روز پیونگ یانگ میں منعقد کر رہا ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
شمالی کوریا میں حکمران جماعت ورکرز پارٹی کا اشروں میں ہونے والا ساتواں اجلاس جمعے کے روز شروع ہوا۔ پیونگ یانگ میں منعقد ہونے والے اس اجلاس کی کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو فوری طور پر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود امریکہ اس کوریائی پارٹی کے نمائندوں کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران کوریا جزیرہ نما پر صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ قریبی مشاورت کر رہا ہے۔ اجلاس میں کچھ اعلیٰ عہدیداروں کے رد و بدل کی توقع کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن کو یہ بھی توقع ہے کہ یہ تنہا حکومت اس موقع پر میزائل یا جوہری تجربہ بھی کر سکتی ہے۔ ایک امریکی ترجمان نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ ابھی گزشتہ ماہ میزائل سے متعلق خلاف ورزیوں کے جواب میں عائد کی جانے والی پابندیوں کے اثرات محسوس کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کے الفاظ ہیں،
We've already seen signs that these sanctions are having an effect, that the regime in North Korea is feeling the effects of these sanctions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی ایسے اشارے دیکھ رہے ہیں کہ ان پابندیوں کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت ان تعزیرات کے اثرات محسوس کر رہی ہے، لیکن یقینی طور پر انہوں نے غیر مسلح ہونے کے اپنے وعدوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے یا کچھ زیادہ نہیں کیا۔
So, we're going to continue to look at ways that we can apply increased pressure on them at the same time as we ensure that the security of the peninsula is kept ironclad.
لہٰذا ہم شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے اور بڑھانے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ جزیرہ نما کی سلامتی غیر متزلزل رہے۔ پیونگ یانگ نے حالیہ مہینوں میں چند بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے، جبکہ جنوری میں اس نے چوتھا جوہری تجربہ کیا۔ واشنگٹن نے جنوبی کوریا میں اعلیٰ میزائل دفاعی نظام کی ممکنہ تعیناتی پر سول کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس میزائل دفاعی نظام کو ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس یا ٹاٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلپر نے رواں ہفتے سول کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع بان من کو سے ملاقات میں سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ پانچویں جوہری تجربے پر بھی بات چیت کی گئی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نصف درجن برسوں کے دوران اور گزشتہ ماہ اپنے انتقال تک نامور امریکی گلوکار اور پاپ اسٹار پرنس نجی طور پر یتیم افغان بچوں کو ہزاروں ڈالر کے رقوم بھیجا کرتے تھے۔ یہ بات افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی ایک تنظیم نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ پارسا کابل میں قائم ایک بین الاقوامی امدادی تنظیم ہے جس کی پاپ اسٹار مدد کیا کرتے تھے، جو افغانستان میں یتیموں اور اپاہج افراد کی مدد کیا کرتی ہے۔ یہ تنظیم کابل میں یتیم افغان بوائے اور گرل اسکاؤٹس کی تربیت کے لیے ایک مرکز تعمیر کر رہی ہے۔ پارسا کی منتظم اعلی میرین گستافسن نے کابل میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں $15,000 کا ایک چیک موصول ہوا، جس سے میرے عملے کو حوصلہ ملا، جس کی مدد سے بچوں کے لیے 5 روز تک کی ورکشاپ کھولنے کی جگہ میسر آئی، جہاں اسکاؤٹ ماسٹرز قیام کرتے اور کیمپ کی سرگرمیاں چلاتے تھے۔ اب ہمارے پاس یہ مرکز موجود ہے، گستافسن کا کہنا تھا۔
Gave from his heart. It's a part of his life he didn't tell people about. He didn't want a lot of acknowledgement. But it's something, it actually...
پارسا کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر گستافسن کہہ رہی ہیں کہ پرنس نے اپنے دلی جذبے کا اظہار کیا۔ یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا جسے وہ عوام پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اس خدمت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ چھوٹی سی رقم اس پروگرام کے بڑے خرچے کا ایک معمولی حصہ تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ دیا وہ یقیناً ہمارے کام میں بے حد مددگار ثابت ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میر تقی میر کی سوانح حیات ماہ میر ریلیز کے لیے تیار، تفصیلات فکر و فن میں۔
اس کا خرام دے
پاکستانی فلم میکر سینما کی بحالی کے بعد باکس آفس کلیکشن کی پرواہ کیے بغیر نت نئے تجربات میں مصروف ہیں، اور اس کا ثبوت ہے اردو کے معتبر شاعر میر تقی میر کی زندگی پر بننے والی فلم ماہ میر۔
میر کی زندگی کا اہم واقعہ اس کی دیوانگی ہے۔ میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں طاری ہوتی ہے۔
تو فیٹیشزم
فرماتے ہیں میر کو چاند میں پری پیکر کی صورت نظر آتی ہے۔
جناب میرا سوال یہ ہے، میر کو چاند میں نیل آرمسٹرانگ کیوں نہیں نظر آیا؟
اس فلم میں مرکزی کردار فہد مصطفیٰ نے ادا کیا ہے، جبکہ ان کی ہیروئن ہیں اداکارہ اور ماڈل ایمان علی۔ یہ فلم 6 مئی کو ریلیز کے لیے تیار ہے۔ کہانی لکھی ہے سرمد صحبائی نے اور اسے ڈائریکٹ کیا ہے شہزاد انجم نے۔
جو اس وحشت سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، شاید اسے ہی کہیں نادید کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔
میرا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہے۔
فلم کے پروموشن کے سلسلے میں ماہ میر کی کاسٹ اور ڈائریکٹر نے کراچی میں میڈیا سے ملاقات کا اہتمام بھی کیا۔ فہد مصطفیٰ نے اس عنوان پر فلم بنانے کو ایک جرات مندانہ قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب انجم شہزاد نے مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ میں سندھی بولنے والا ہوں اور فلم اردو کے ایک کلاسک شاعر کی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انڈسٹری میں موجود بہت سے اردو بولنے والوں سے میری اردو کافی اچھی ہے، سو میں نے کردار قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ فہد نے یہ بھی کہا کہ تلفظ بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی، جس میں سرمد صحبائی نے میری رہنمائی کی۔ شاعری پر مبنی فلم نہیں بلکہ محبت کے جذبے سے بھرپور ہے۔
اس فلم کے رائٹر سرمد سہبائی نے امریکہ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی یہی سوال پوچھتا ہے کہ آپ میر تقی میر پر فلم کیوں بنا رہے ہیں۔ یہ سوال اتنی مرتبہ پوچھا گیا کہ فلم کا تھیم ہی بن گیا۔ میر تقی میر پر فلم بنانے کا مقصد قدیم اور جدید دور کے معاشرے کی تبدیلیوں کو دکھانا ہے، جس میں میر کو ثقافتی نمائندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔
ہمارا تو ہے اصلی مدعا تو، خدا جانے تیرا کیا مدعا ہے۔
لگتا ہے تجھے عشق ہو گیا، شیشا چکنا چور ہو گیا۔
آپ کا کالم اخبار کے ایڈیٹر نے بند نہیں کیا، وہ میں نے کروایا۔
ماہ میر کی ہیروئن ایمان علی نے کہا کہ یوں تو میں پہلے بھی فلمز میں کام کر چکی ہوں، لیکن جس طرح انجم شہزاد نے فلم پر محنت کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں فلم کی کامیابی کی پوری امید ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they when people arrive they have fresh sheets and linens and I'll put flowers in and
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے، جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے، جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with a vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں، میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
that van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے۔ تو سامعین، بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے۔ ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہی نیو یارک ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے، پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا، اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے 1000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیفن ایلج، بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، یہ مرض جگر کو ناکارا بنا دیتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایلج کہتے ہیں،
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال HIV ہے، علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے، HIV کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں، لیکن LH کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ، پیرو، جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے۔ ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے۔ فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو۔ تو ایلچ کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب 1 سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر کیتھ ہومز. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کی ریکارڈنگ آپ سنیں گے. اسے آپ کے لیے ہر ہفتے پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل. اس دوران آپ کی انجینئر ہوں گی تی این وان. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.